बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है इंजीर और जैतून की और तूरे सीनीन की और इस अमन वाले शहर की, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया है, फिर हमने उसको पस्तरीन हालत की तरफ पलटा दिया है, अलावा उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल अंजाम दिए, तो उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अज्र है। फिर तुमको रोज़े जज़ा के बारे में कौन जुटला सकता है? क्या खुदा सबसे बड़ा हाकिम और फैसला करने वाला नहीं है?
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, आज मंगल है, उर्दी बहिश्त की 28, मई की 18 और शव्वाल की 6 तारीख, और आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की पहली मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह 3 की تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ پروگرام صبح امید کے بعد ہم تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ، غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی عوام پر صہیونی حکومت کے حالیہ حملوں میں 218 فلسطینی شہید اور 5604 زخمی سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فلسطینیوں کے حقوق کی سربلندی کو ایک عالمی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بہادر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ سمندری طوفان تاوتے ہندوستانی ریاست گجرات سے ٹکرا گیا ہے، اور پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کے دوران یومیہ متاثرین اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ، غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی عوام پر صہیونی حکومت کے حالیہ حملوں میں 218 فلسطینی شہید اور 5604 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے پیر کو اعلان کیا کہ شہداء غزہ کی تعداد 197 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 58 بچے اور 34 خواتین شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1235 ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غرب اردن اور بیت المقدس میں فلسطینی شہداء کی تعداد 21 اور زخمیوں کی تعداد 4369 اعلان کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت غزہ میں ایک کثیر منزلہ رہائشی عمارت سمیت اب تک فلسطینیوں کی 90 عمارتیں تباہ کر چکی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کی صبح شجاعیہ، دیر البلحہ اور مرکزی غزہ کو اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ صہیونی جنگی طیاروں نے جنوبی شہر غزہ کے الزیتون محلے میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کی۔ جنوبی غزہ پٹی میں خان یونس کے کچھ مشرقی علاقوں کو بھی اسرائیل نے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ بے گناہ اور نہتے فلسطینی شہریوں کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں صدی روت، نتیفوت اور شعار ہنیگوف کے علاقوں پر بڑے پیمانے پر میزائلی حملے کیے گئے ہیں۔ حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ کا سلسلہ گزشتہ ہفتے پیر کے دن سے استقامتی محاذ کی جانب سے تل ابیب کو بیت المقدس اور مسجد الاقصی میں جارحیت ختم کرنے کے لیے دی جانے والی مہلت ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ حماس نے صہیونی فوجیوں کے حملوں اور جرائم کے جواب میں تل ابیب اور اشتود، صدیروت، نتیفوت اور شعار، ہنیگوف کالونی اور صہیونی حکومت کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں دسیوں صہیونی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ کی جنگ ایک اہم تاریخی موڑ پر پہنچ چکی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آزادی فلسطین کا واحد راستہ استقامت ہے۔ رپورٹ کے مطابق حماس شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ جو جنگ لڑ رہا ہے وہ فلسطین کے مرکزی مسئلے کی حیثیت سے بیت المقدس کی حمایت کی لڑائی ہے جو عوام کے دل میں ہے اور ہمیں اس تاریخی سرزمین پر متحد رکھے ہوئے ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ اب تک غرب اردن، بیت المقدس اور 1948 کی زمینوں میں جو کچھ ہوا اس نے استقامت کی فوجی کمان کی کارکردگی کو سب پر ثابت کر دیا ہے۔ حماس کے رہنما کا کہنا تھا کہ پوری دنیا، خاص طور سے امریکہ اور مغرب کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے بعد سے حماس اور ملت فلسطین کے ساتھ دوسرے طریقے سے کام کرنا پڑے گا۔ اسماعیل ہنیہ نے جنگ بندی کے بارے میں آنے والے ٹیلی فونوں کے بارے میں کہا کہ ٹیلی فونی رابطہ کرنے والوں سے پرزور طریقے سے کہہ دیا گیا ہے کہ جنگ کا آغاز دشمن فریق نے کیا ہے اور حماس صرف اسی راہ کو قبول کرے گی جو ملت فلسطین کی قربانیوں کے شایان شان ہوگی، اور اب صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات اور سیکیورٹی سمجھوتے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فلسطینیوں کے حقوق کی سربلندی کو ایک عالمی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بہادر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ تہران میں دفتر خارجہ میں ہفتہ وار پریس بریفنگ سے قبل عربی زبان میں پڑھ کر سنائے جانے والے ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوم شہریوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بچوں اور عورتوں سمیت درجنوں بے گناہ عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رہائشی عمارتوں اور مکانات کو بمباری کر کے تباہ کرنا انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس کی کوئی بھی توجیہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں دنیا بھر کی حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ جارح کے مقابلے میں اپنے ناقابل توجیہ غیر جانبداری کا سلسلہ تر کر دیں۔ سعید خطیب زادے کی جانب سے عربی زبان میں پڑھ کر سنائے جانے والے بیان میں آیا ہے کہ ہم دنیا بھر کی اقوام، مسلم تنظیموں اور اداروں، نیز اسلامی ملکوں کو، خاص طور سے اسلامی تعاون تنظیم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ متحد ہو کر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کے مقابلے میں فلسطین کے مظلوم اور نہتے عوام کا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سمجھتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے اقدامات انسانیت کے خلاف جرم ہیں، انہیں نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرم قرار دینا چاہیے۔ دنیا بھر کے صحافیوں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے خود ساختہ اسرائیلی ریاست کی جانب سے غزہ میں میڈیا دفاتر کی تباہی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی اے پی کے صدر اور سی ای او گیری پروٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ ناقابل یقین حد تک دہلا دینے والی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانی نقصان سے بال بال بچے ہیں، اے پی کے درجنوں صحافی اور فری لانس عمارت کے اندر موجود تھے اور شکر ہے کہ ہم وقت پر ان کو وہاں سے باہر نکال پائے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے دنیا کو غزہ میں ہونے والے واقعات کا کم علم ہوگا۔ الجزیرہ کی پروڈیوسر لینا اسافی نے ٹویٹر پر کہا کہ اسرائیل نے ایک دھمکی دی تھی کہ وہ الجزیرہ کے دفاتر اور غزہ سٹی میں قائم عالمی میڈیا کے دیگر چینلوں کے دفاتر پر مشتمل عمارت پر ایک گھنٹے میں بمباری کرے گا۔ ہمارے ساتھی پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ تباہ شدہ عمارت میں مڈل ایسٹ آئی کا بھی دفتر تھا، جس نے ایک ویڈیو میں رپورٹ کیا کہ عمارت کے مالک اسرائیلی فوج کے ایک افسر سے ٹی وی پر لائیو بات چیت کر رہے تھے اور وہ بلڈنگ پر بم مارنے سے قبل صحافیوں کو اپنا سامان عمارت سے باہر نکالنے کی اجازت دینے کے لیے بات کر رہے تھے۔ اسرائیل کی میڈیا دفاتر کے پار بمباری کے بعد امریکی قانون ساز مائک سیگل سمیت مشہور شخصیات کی جانب سے رد عمل آیا اور اس کو ایک جنگی جرم قرار دیا۔ مائیکل سیگل نے کہا کہ صحافیوں پر حملہ کرنا جنگی جرم ہے۔ غزہ میں میڈیا دفاتر پر اسرائیلی حملے کے خلاف صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے بین الاقوامی فوجداری عدالت آئی سی سی سے رجوع کر لیا۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت تعین کرے کہ میڈیا دفاتر پر اسرائیلی حملے جنگی جرم ہیں یا نہیں۔ تنظیم کے جنرل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر ذرائع ابلاغ کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے، میڈیا کو نشانہ بنانے سے کوریج میں مشکلات آ رہی ہیں۔ واضح ہے کہ 15 مئی کو اسرائیل نے حملہ کر کے عمارت تباہ کی تھی جس میں الجزیرہ اور ایسوسیٹڈ پریس سمیت عالمی میڈیا کے دفاتر اور رہائشی فلیٹس تھے۔ سمندری طوفان تاوتے ہندوستانی ریاست گجرات سے ٹکرا گیا ہے۔ بحیرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان تاوتے ہندوستانی ریاست گجرات سے ٹکرا گیا۔ سمندری طوفان ٹکرانے کے باعث ہندوستانی گجرات میں شدید بارش اور تند و تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ شدید بارشوں کے باعث ہندوستانی گجرات میں گلیاں دریا بن گئیں، جبکہ سمندری طوفان کے باعث ہندوستان کے گجرات کے ساحل پر 10 فٹ تک لہریں بلند ہو رہی ہیں۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کے مطابق گجرات کے ساحل پر طوفان کے باعث ہواؤں کی رفتار 133 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی یومیہ تعداد میں کمی آ رہی ہے، لیکن اموات بدستور 4000 سے زائد ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 4106 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ ہندوستان میں اب تک کورونا سے 274,390 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کے دوران یومیہ متاثرین اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع نے اس اضافے کی وجہ عید الفطر کی چھٹیوں میں طبی ہدایات کو نظر انداز کرنا بتایا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 3,232 نئے مریضوں اور 74 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج بھی ہم اس پروگرام میں صہیونی جارحیت اور حماس کے جواب اور عالمی رد عمل کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ممتاز تجزیہ نگار علمدار عباس زیدی، اور پاکستان سے ممتاز اسلامی اسکالر قاری عبدالرحمان نورزئی صاحب حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے علمدار عباس زیدی صاحب سے، جن سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے۔ زیدی صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی جناب، اس وقت صہیونی جارحیت اور استقامتی محاذ کے دفاع کی صورتحال کیا ہے؟
دیکھیے، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی بات کی جو شروعات اپنی گفتگو آغاز کرتے ہوئے کہنا چاہیں گے کہ ہم پوری طرح فلسطینی عوام کے ساتھ میں ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، اور ان کے ہر قدم کی جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی حمایت کرتے ہیں۔ جو صورت حال ہے وہاں وہ بہت عجیب سی صورت حال ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا، اپنی رپورٹ میں بھی کہا، لگاتار جو غاصب صہیونی حکومت ہے وہ لگاتار غزہ میں عام لوگوں پر بم برسا رہی ہے۔ روز آنا جو ہے وہ تصویریں جو سامنے آ رہی ہیں وہ دل کو دہلا دینے والی تصویریں ہیں۔ یعنی انسان اگر کسی کا صحیح مانو، صحیح اس میں کوئی انسانیت کسی کے دل میں اس میں ہے، دل میں ہے تو وہ ان تصویروں کو دیکھ کر رو دے گا. ایسے ایسے معصوم بچوں کے کی میتیں, ان کی لاشیں, ان کے سامنے بہتے ہوئے خون, وہ اتنی دردناک تصویریں ہیں کہ کوئی بھی دل والا انسان, جس کے انسانیت جس کے اندر تھوڑی سی بچی ہے, وہ اس چیزوں ان تمام چیزوں کو, ان تمام مظالم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. دوسرے اگر دیکھا جائے تو جو استقامتی تنظیمیں ہیں فلسطین کی, وہ لگاتار جواب دے رہی ہیں, لیکن دونوں چیزوں میں فرق ہے. دیکھیے جو اسرائیل جو ہے, جو غاصب صہیونی حکومت ہے, وہ جو حملے کر رہی ہے وہ وحشیانہ حملہ ہے. وہ معصوم نہ بچوں کو دیکھ رہی ہے, نہ خواتین کو دیکھ رہی ہے, نہ بوڑھوں کو دیکھ رہی ہے, وہ اندھا دھند جو ہے اس حملے کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں, جو استقامتی تنظیمیں ہیں اگر وہ بھی چاہیں تو اس طرح اندھا دھند حملے کر سکتے ہیں اور عام لوگوں کا قتل عام کر سکتے ہیں, لیکن ان کی جو غیرت ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اس طرح کے اندھا دھند حملے کریں. اور جو عام انسان ہے, جن کی جو اس میں شامل نہیں ہے, ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کریں. یہ دونوں بہت اہم فرق ہے اس جنگ کے درمیان. دنیا تو گنتی گن رہی ہے کہ ادھر اتنے لوگ مرے, ادھر اتنے لوگ مرے, لیکن اگر دنیا اس چیز پہ غور کرے کہ جس طرح سے غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ وحشیانہ حملے کر رہی ہے, اس کے نزدیک, اس کے سامنے نہ بچوں میں اور جو نہ بوڑھوں میں, نہ جوانوں میں, یعنی اس کے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں ہے. اس نے آگ بن کر کے حملہ کرنا ہے اور لوگوں کو جان کی پرواہی نہیں ہے, اس کو مارنا ہے لوگوں کو بالکل ایک جانور کی طرح. لیکن دوسری طرف جو استقامتی تنظیمیں ہیں وہ ان تمام باتوں کا خیال رکھ رہی ہیں. وہ صرف اور صرف ان جگہوں پر حملے کر رہی ہیں جہاں پر ان کے جو فوجی, جو دہشت گرد فوجی اڈے ہیں, وہاں پر یہ حملے کر رہے ہیں, ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی صاف اور ظاہر فرق ہے.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے ممتاز اسلامی اسکالر قاری عبد الرحمان نورزئی صاحب. جی السلام علیکم جناب نورزئی صاحب.
وعلیکم السلام جناب.
نورزئی صاحب, صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت پر اسلامی دنیا کے رد عمل سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟
میں اسلامی دنیا کی موت کو دیکھ رہا ہوں. اسلامی دنیا آج, میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ سو عربی دنیا کی غیرت ختم ہو چکی ہے اور یہ دفن ہو چکے ہیں, ان کی کوئی حیثیت امت مسلمہ میں نہیں ہے. اور واقعی آج ثابت ہوا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے درست کہا تھا. آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کا مرکز ہے, یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, کوئی ملک نہیں ہے, یہ مسجد الاقصی ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں, جس کا ذکر قرآن میں آیا, اور اس مقام کے اوپر اسرائیل نے ایک مسلسل قبضہ کیا ہے, جارحیت کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. امت مسلمہ خاموش ہے. کون سی امت مسلمہ ہے, کہاں کی امت مسلمہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں صرف ان کے لیے چنے گئے ہیں. یہ مجرم ہے, یہ دنیا نہیں, اسلامی دنیا کے اور انسانیت کے مجرم ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے. لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جنگ تنہا اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کے قلب کے ساتھ, دلوں کے ساتھ اس کی جنگ ہے. پوری امت مسلمہ میں اس وقت اسرائیل کے خلاف اور ان حکومتوں کے خلاف جو اسرائیلی نواز ہیں, نفرت پیدا ہو چکی ہیں, بغاوت کر رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں. آپ یقین کر لیں کہ پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے. اگرچہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی حکومت جہاد فلسطین میں فلسطینیوں کے ساتھ ہے, اور میں برملا کہتا ہوں کہ انہوں نے تعاون کیا ہے, ساتھ دے رہے ہیں, لیکن ملت اس حد تک یعنی غصے اور غضب میں ہے کہ اسلامی دنیا کی ان حکومتوں کے خلاف انہوں نے نفرت کا اظہار کر دیا ہے.
جی.
کہ جو اسرائیل کو, اسرائیل کی حمایت کریں. آج کوئٹہ کے اندر یعنی فلسطینیوں کے حق میں ملی کونسل کا مظاہرہ ہوا, اور دوسری طرف سرکار نے بھی اہتمام کیا تھا جس میں دعا کا اہتمام کیا گیا تھا. تو اس میں لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا اسرائیل سے, عربوں سے, اور پوری دنیا سے جو اسرائیل کو نوازتے ہیں. میرے خیال میں یہ امت مسلمہ کی بیداری ہے. اب یہ دیکھیں, یہ بیداری کی جنگ ہے کہ جس میں مسلمان, فلسطینی اور دوسرے استقامتی تنظیمیں میدان میں اتر آئی ہیں, اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. حماس اور حزب اللہ نے اب اس میں اتحاد کر دیا ہے کہ وہ مل کر کے اسرائیل کی نابودی کے لیے ان شاء اللہ العزیز. مجھے امید ہے, یقین ہے کہ مسلمہ کی امت مسلمہ کی جتنی بھی کمزور قوتیں ہیں وہ بیداری کی طرف آئیں گی اور وہ اسرائیل کی نابودی کے لیے کام کریں گی. یہ حکومتیں مجبور ہو جائیں گی کہ مسلمان امت کی پشت پناہی کریں اور ان کی حمایت کریں, کوئی راستہ ان کے لیے.
جی بہت بہت شکریہ. البتہ یہاں پر ہم اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ یقیناً نورزئی صاحب کی مراد بھی امت مسلمہ سے مسلم حکومتیں ہوں گی. جہاں تک امت مسلمہ کا سوال ہے تو پوری امت مسلمہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہے. دنیا کے ہر خطے کے مسلمان عوام اپنے اپنے طور پر احتجاج بھی کر رہے ہیں, مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اعلان بھی کر رہے ہیں. زیدی صاحب, یوروپ اور امریکہ میں سامنے آنے والے رد عمل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, عوامی رد عمل؟
دیکھیے, جیسا کہ ابھی آپ نے جس بات کو میں اگر آپ اس بات کو نہ ذکر کرتے تو میں ضرور کہتا کہ جیسے نورزائی صاحب نے کہا وہ بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ جو حکومتیں ہیں خاص کر کچھ حکومتیں, ساری حکومتوں کو بھی نہیں کر سکتے, جیسے کہ بہرحال ایران شروع سے اور آج تک جو ہے وہ فلسطین کی حمایت کرتا آیا ہے, فلسطین کے ساتھ میں رہا ہے, ہر ایک قدم پہ فلسطین کی حمایت کی ہے, اور بھی باقی کئی ایسی حکومتیں ہیں جو فلسطین کی حمایت کرتی آئی ہیں. دوسری چیزیں جو عوام ہیں, چاہے آپ دیکھیں مسلم ممالک کی عوام ہو اور یہ بھی دیکھیں آپ چاہے وہ مغربی ممالک یورپی ممالک جو ہیں, خود امریکہ کے اندر, نہ صرف خود امریکہ کے اندر, آپ یہ دیکھیں خود غاصب صہیونی حکومت کے اندر وہاں کی بھی عوام جو ہے وہ ان وحشیانہ حملوں کے خلاف ہے, وہ اس بات کو قبول کر رہی ہے کہ جو یہ حکومت ہے یہ حکومت غاصب ہے, اس نے غصب کیا ہے فلسطینی عوام کی زمین, فلسطینیوں کے حق کو غصب کیا ہے, یہ بالکل آشکار صاف چیز ہے. اور یہ خود اقوام متحدہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ جو معاہدہ تھا اس سے ہٹ کر جو ہے انہوں نے زمینیں وہاں کی قبضہ کی ہیں فلسطین کی. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو آج امریکہ کا اور جو آج یورپی ممالک کا رویہ ہے واقعاً افسوسناک ہے. اور مجھے ویسے اس بات کو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس لیے زیادہ افسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو یمن جنگ کے اندر کتنے لا تعداد بچے شہید ہوئے, وہاں پر لا تعداد اور خواتین جو ہیں وہ شہید ہوئی, ناحق جو ہے لوگوں کا خون بہا, وہاں بھی ان کا وہی رول رہا ہے, اسی طرح ان کی روش وہی رہی ہے جو یعنی کئی سال سے, آج 70 سال سے جو ہے وہ فلسطین میں رہی ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو ان کا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ جب بچے جہاں پر شہید ہو رہے ہیں وہاں پر یہ ان کے پر ہنستے ہیں, وہاں مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ, یہ ممالک, اور اس کے بعد دعویٰ کرتے ہیں انسانی حقوق کی. اپنے وہاں اگر ایک بھی ان ممالک میں ایک چھوٹا سا بھی کوئی حملہ جس کی ہم خود مذمت کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہائے توبہ مچاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بچے شہید ہو رہے ہیں, خواتین لوگوں کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہے بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہیں غاصب صہیونی حکومت کے حق میں. تو یہ دنیا کو ان کے اصلی کردار کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہیں کیا, ان کی تصویر یہی ہے, یہ ظالم ہیں اور ہمیشہ ظالموں کا ہی ساتھ دیں گے.
جی شکریہ زیدی صاحب. جی علامہ نورزئی صاحب, اس وقت عوامی سطح پر امریکہ اور پورے یورپ میں صہیونی حکومت کی مذمت میں اور فلسطینیوں کی حمایت میں بڑی بڑی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, ہر روز یہ مظاہرے ہو رہے ہیں, ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جن میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہی نہیں ہے, بڑی تعداد تو عیسائیوں کی ہے جو ان ریلیوں کا اہتمام بھی کر رہی ہے اور ان ریلیوں میں شریک بھی ہے, حتیٰ امریکہ اور یورپ میں مقیم یہودی بھی ان ریلیوں میں شریک ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل کے نام سے جو ریاست اس وقت ظلم کر رہی ہے وہ پوری ریاست صہیونیوں کی ہے, یہودیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس تبدیلی کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟
یہ مظلوموں کے خلاف جو جنگ ہے نا, جس میں ظالم قوتیں برسر اقتدار ہیں اور دنیا کی ظالموں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے, جبر کے ذریعے, پیسوں کے ذریعے, رشوت کے ذریعے, دوسرے ان امور کے ذریعے, تو ظلم کے خلاف تو پھر مظلوم اٹھیں گے. یہ مظلوموں کی دنیا ہے, اس میں مظلوم اٹھے ہیں آج. تو مظلوم جب اٹھتا ہے انشاءاللہ ظالم کو فنا کی طرف دھکیل دیتا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ دنیا میں جتنے بھی مستضعف قوتیں ہیں وہ بیدار ہو رہی ہیں, آ رہی. میں نے پہلے بھی کہا میرا جو مراد ہے عالم اسلام سے وہ مسلم عوام الناس ہے, حکومتیں نہیں ہیں. میں قطعاً حکومتوں کی حمایت اور تائید نہیں کرتا. اسلامی دنیا میں صرف ایران وہ اسلامی حکومت ہے جس کا اسلامی نصب العین ہے اور جس کا نصب العین اسرائیل کو صفحہ 80 سے مٹانا ہے. ایران عالم اسلام کا وہ محرک بیدار ملک ہے جو امت مسلمہ کو بیداری کی طرف, اسلامی انقلاب کی طرف, اسلامی حکومت کی طرف, اسلامی ثقافت کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ وہ آئے قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر اپنے نظام کو تبدیل کرے. تو میں یہ کہتا ہوں امریکہ میں, اسرائیل میں یا یورپ میں جو بھی مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف وہ عقائد پہ مبنی ہے, اس لیے کہ اسرائیل ایک یہودی ملک نہیں ہے, وہ صہیونزم ہے, صہیونی ملک ہے, اور وہ صہیونی نظام کو لا رہے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی بالادستی قائم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں عالم اسلام میں اس نقطے کے اوپر بھی بیداری ہونی چاہیے. اسلامی تنظیمیں امت مسلمہ کی پاس, میں پاکستان کی بات کروں گا, کہ وہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر لیں اپنے ملک میں, کم از کم مظاہرے کر لیں, عوام کو بیدار کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلم نوجوانوں کے لیے دفاتر کھول دیں کہ وہ آئیں یہاں فوجی ٹریننگ حاصل کر لیں اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے, وہ اپنے نام کو ریکارڈ کروائیں, ضبط سبز کروائیں, اور نام نویسی کے بعد وہ حکومت سے مطالبہ کر لیں کہ ہمیں جہاد کے لیے جانے کی اجازت دی جائے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید.
تمی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, ہر ایک کی سن رہے ہو تم, تو میرا حال بھی دیکھو. ہر ایک کی سن رہے ہو تم, تو میرا حال بھی دیکھو. نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ, نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ. آج مشکل میں سہارا دو پھر امت کو گھرے ہے آج مشکل میں, نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ, نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. دکھا دو जन्नत की बहारें फिर अपने सबा को दिखा दो, बागे जन्नत की बहारें फिर अपने सबा को हर एक जानिब नजर आता है सहरा या रसूल अल्लाह, हर एक जानिब नजर आता है सहरा या रसूल अल्लाह।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन अभी आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे थे और अब हम पेश कर रहे हैं प्रोग्राम सुबह उम्मीद।
सुबह उम्मीद,
अजीज सामीन, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम, आपकी सेहत व सलामती और एक अच्छे दिन की दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह उम्मीद लेकर हाजिर हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। फरजंदे रसूल हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने वालदैन के साथ नेकी करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नेकी करे, क्योंकि वालदैन की बद्दुआ औलाद को फ़ख्र व फाके से दो चार कर देती है। लीजिए समात फरमाइए सुबह उम्मीद। सामीन, दीन इस्लाम भी दीगर आसमानी मजाहिब की तरह इंसान को आलूदगियों और इन्हराफ से बचाकर उसे इलाही रास्ते यानी आलम खिलकत के फितरी उसूलों पर चलाने के सिवा कोई और हदफ नहीं रखता। यानी इस्लाम की जिम्मेदारी भी इंसान की तालीम और तरबियत है। इस्लाम की तालीमी और तरबियती रविशें दुनिया की रविशों से अलग बल्कि बेनज़ीर हैं। मरहूम जर्रीन कूब लिखते हैं कि ईसाइत के बरखिलाफ जो सिर्फ दीनी नुक्ते निगाह से इंसानों की तरबियत व तालीम का कायल था, जिसकी बिना पर ही यूरोप आखिरकार बेदीन होकर रह गया, इस्लाम दुनियावी उमूर पर भी ख़ास तवज्जो करता है और ये अम्र बाइस हुआ है कि मुसलमानों के दरमियान दीनी और दुनियावी उमूर से तरकीब याफ्ता मुतवाजिन सूरत हाल वजूद में आए। इस्लाम इन तमाम चीज़ों पर जो फितरत इंसानी से जन्म लेती है ख़ास तवज्जो रखता है और उन उमूर का इंसान और उसकी ज़िंदगी के हकायक पर मुस्बत असर पड़ता है जिसकी नज़ीर किसी और मजहब में नहीं देखी जा सकती। इस्लामी तालीम और तरबियत का एक अदीमुल मिसाल नमूना सदर इस्लाम की मुसलमान कौम है, जो गुमराहियों जहालत की खाइयों से निकल कर कमाल की आला मनाजिल तक पहुँचने में कामयाब हो गई थी। इस्लाम से पहले इसका काम आपस में जंगो कताल के अलावा कुछ भी न था। इसी कौम ने इस्लामी तरबियत के ज़ेर असर ऐसी अजीम तहजीब व तमद्दुन की बुनियाद रखी जो बहुत कम मुद्दत में सारी दुनिया पर छा गई और अखलाक व इंसानी अकदार के लिहाज से ऐसा नमूने अमल बन गई जो न इससे पहले देखा गया था न उसके बाद नज़र आया। इस्लामी तरीक़े तरबियत इंसानी खिलकत व फितरत के تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے سے عبارت ہے۔ اسلام انسان کی کسی بھی ضرورت سے غفلت نہیں کرتا ہے، اس کے جسم، عقل، نفسیات، معنویات و مادیات یعنی حیات کے تمام شعبوں پر بھرپور توجہ رکھتا ہے۔ اسلامی تربیت کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہی کافی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، مجھے مکارم اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم میں والدین کو مربی قرار دیا گیا ہے اور ان کی قدر و منزلت کا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ خدا نے بارہا جہاں شرک سے منع اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے بعد والدین کے حق میں احسان و نیکی کرنے کا امر فرمایا ہے۔ اس سے اسلام میں تربیت کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تربیت اسلامی کے سلسلے میں بہت سے علماء اور دانشوروں کے کلام پر ایک نظر کرتے ہیں۔ اخوان الصفا و خلان الوفا کی نظر میں تربیت ان امور کو کہتے ہیں جو انسان کی روحانی شخصیت کو پروان چڑھانے میں مؤثر واقع ہوتے ہیں۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کا بیان ہے کہ تربیت انسان کی حقیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کا نام ہے۔ ایسی صلاحیتیں جو بالقوا جانداروں میں موجود ہوں، انہیں بالفعل پروان چڑھانے کو تربیت کہتے ہیں۔ بنابراین تربیت صرف جانداروں سے ہی مختص ہوتی ہے۔ مرحوم ڈاکٹر شریعتی نے تربیت کے بارے میں خوبصورت اور دلچسپ تعبیر استعمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، تربیت انسانی روح کو خاص اہداف کے لیے عمدن خاص شکل دینے کو کہتے ہیں، کیونکہ اگر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ اس طرح پلے بڑھے گا کہ اس کی شخصیت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لہذا اس کی شخصیت کو ایسی شکل میں ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ وہ مفید واقع ہو۔ یعنی تربیت ایسا علم ہے جس کا ہدف و مقصد سلامتی جسم، پرورش عقل اور تجرب و نیز نیک صفات میں اضافہ کرنے کے لحاظ سے انسان کو کمال کے اعلیٰ ترین ممکنہ درجے تک پہنچانا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان عباس صاحب بڑا گاؤں گھوسی مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ میں ریڈیو تہران تو بہت زمانے سے سنتا ہوں، مگر اپنے ایک کرم فرما کے اصرار پر آج خط لکھنے بیٹھ ہی گیا۔ آپ کے مرتب کردہ پروگرام بہت عمدہ ہوتے ہیں اور ایسے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں جس سے زندگی کے ہر شعبے میں مفید اثرات واقع ہوں۔ ویسے پروگرام صبح امید، منار نور اور نور ایمان مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین محترم رضوان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قوم بنی اسرائیل میں بہت نیک آدمی تھا اور اسی کی طرح اس کی بیوی بھی نیک و پارسا خاتون تھی۔ اس نیک مرد نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے، خداوند عالم نے تمہاری عمر ایسی معین کی ہے کہ آدھی عمر ناز و نعمت میں گزرے گی اور آدھی سختی اور پریشانی میں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ پہلے کسے انتخاب کرو گے اور کسے بعد میں گزارنا پسند کرو گے۔ اس نیک شخص نے کہا، میں اپنی شریک حیات سے مشورہ کر لوں، پھر کوئی رائے دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو رات میں اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تفصیل اپنی بیوی کو بیان کی۔ اس کی بیوی نے کہا، ناز و نعمت کو عمر کے پہلے نصف حصے میں ہی انتخاب کر لو۔ شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ اس طرح اس نیک مرد نے اپنی عمر کے پہلے آدھے حصے کو وسعت رزق اور ناز و نعمت کے لیے منتخب کر لیا۔ چنانچہ ہر طرف سے مال دنیا اور دنیاوی نعمتیں اسے ملنے لگیں، لیکن جب بھی اسے نعمتیں ملتیں تو اس کی بیوی کہتی کہ ان میں سے کچھ حصہ اپنے قرابت داروں اور ضرورت مندوں کو بھی دے دو اور اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کا بھی اس میں خیال رکھو۔ یوں جب بھی اسے نعمت ملتی تو وہ اس میں ضرورت مندوں، غریبوں، قرابت داروں اور پڑوسیوں نیز اپنے بھائیوں کو ضرور کچھ نہ کچھ دیتا اور محتاجوں کی خبر گیری کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا، یہاں تک کہ اس کی عمر کا پہلا آدھا حصہ ختم ہو گیا اور وہ پورا عرصہ نعمتوں اور آسائش میں گزرا۔ جب عمر کا دوسرا آدھا حصہ اس کی زندگی میں شامل ہوا تو ایک بار پھر اس نے خواب دیکھا کہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ خداوند عالم نے تمہارے نیک اعمال اور لوگوں کے ساتھ اتنی بھلائی کرنے کی وجہ سے تمہاری عمر ناز و نعمت سے مالا مال کر دی ہے، اور اس کا حکم ہے کہ اب تم پوری عمر آرام و آسائش اور ناز و نعمت میں گزارو گے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، نبی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 اردی بہشت، 6 شوال اور 18 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس اردی بہشت کو ایران میں یوم خیام منایا جاتا ہے۔ ایران کے عظیم شاعر اور دانشور اور حکیم عمر خیام 439 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی شہر نشاپور میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں ایران میں سلجوقی بادشاہت تھی۔ عمر خیام اگرچہ بہترین ادیب تھے اور ان کا لقب حجت الحق تھا، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کی رباعیاں ہیں جو دنیا کی اہم زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ عمر خیام نے فارسی اور عربی میں شعر کہے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں جبر و مقابلہ اور نوروز نامہ شامل ہیں۔ چھ شوال سن 786 ہجری قمری کو معروف مسلمان محدث اور شاعر ابن بردس کا بالبک میں انتقال ہوا۔ وہ لبنان کے شہر بالبک میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ دمشق چلے گئے، جہاں انہوں نے معروف اساتذہ سے قصبے فیض کیا۔ انہوں نے مختلف اسلامی ملکوں کی سیاحت کے ساتھ ہی ساتھ اپنی تعلیم کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور پھر تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ابن بردس کی دینداری، تزکیہ نفس اور حسن اخلاق کی لوگوں کے درمیان بہت شہرت تھی۔ اٹھارہ مئی سن 1830 عیسوی کو الجزائر پر قبضہ کرنے کے لیے فرانسیسی فوج کا حملہ شروع ہوا۔ اس جارحانہ کارروائی کو شروع کرنے کے لیے فرانس کے اس وقت کے جابر حکمراں شارل دہم کا بہانہ یہ تھا کہ الجزائر کے حاکم نے اس سے 3 سال قبل فرانس سے 70 لاکھ فرینک، جو فرانس پر واجب الادا تھے، وصول کرنے کے لیے انہیں دھمکی دی تھی۔ فرانسیسی حکام کے خیال کے برخلاف الجزائر کے عوام نے فرانسیسی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور حتیٰ فرانسیسی فوج کا الجزائر پر قبضہ ہو جانے کے بعد بھی امیر عبد القادر الجزائری اور ان کے ساتھیوں نے برسوں تک فرانسیسی فوج کے خلاف جد و جہد کی۔ بالآخر الجزائر کے عوام کی جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور یوں 1962 میں الجزائر آزاد ہو گیا۔ 18 مئی 1872 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور فلسفی اور ریاضیداں برٹرانڈ رسل پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ رسل نے اپنی تعلیمات مکمل کر لینے کے بعد مختلف مکاتب فکر کے بارے میں مطالعہ شروع کیا اور ان مکاتب فکر کے بارے میں اپنے نظریات تحریر کیے۔ رسل نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم اور ویتنام پر امریکہ کی جنگ کی بھرپور مخالفت کی، اور حتیٰ انہوں نے امریکی حکام پر غائبانہ مقدمہ چلانے کے لیے عدالت بھی تشکیل دی، جو رسل عدالت کے نام سے مشہور ہوئی۔ برٹرانڈ رسل کو 1950 میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ان کا 1970 میں انتقال ہوا۔18 مئی 1949 کو پاکستان اور ہندوستان کے سرحد پر لاہور اور امرتسر کے درمیان پاکستان کے مشہور نہر بی آر بی کی کھدائی کا آغاز ہوا۔ اس نہر کی کھدائی کا کام 1951 میں پورا ہوا۔ یہ نہر دریائے راوی سے نکالی گئی ہے۔ اس نہر کو 1965 کی پاک ہند جنگ کے دوران اس وقت زیادہ شہرت ملی جب پاکستانی افواج نے ہندوستانی فوج کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اس نہر کا پل اڑا دیا، اور یہ نہر پاکستان کے لیے ایک اہم دفاعی لائن بن گئی جس کو ہندوستانی فوج عبور نہ کر سکی۔18 مئی 1974 کو ہندوستان نے راجستھان کے ریگستان میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا۔ اس کے 24 سال کے بعد مئی 1998 میں ہندوستان نے مزید 5 ایٹمی تجربات کیے اور ایٹمی ہتھیار بنانے میں عملی طور پر کامیابی حاصل کی۔ ہندوستان کے ان ایٹمی تجربات کے بعد 1998 میں ہی پاکستان نے بھی ایٹمی تجربات کیے، اور یہ دونوں ملک ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ملکوں میں شامل ہو گئے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک بڑے ایٹمی ممالک اپنے جوہری ہتھیاروں کے گودام ختم کرنے کے بجائے انہیں بھرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، دنیا میں اسلحے کی دوڑ جاری رہے گی اور دنیا کے مختلف ممالک جوہری ہتھیاروں تک رسائی کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ اٹھارہ مئی کو عالمی یوم عجائب گھر منایا جاتا ہے۔ سن 1977 میں بین الاقوامی میوزیم کمیٹی کی 12ویں کونسل کی قرارداد نمبر 5 کے مطابق 18 مئی کو عالمی یوم عجائب گھر قرار پایا۔ پوری دنیا میں عجائب گھر یا میوزیم کی توسیع اور عالمی سطح پر منصوبہ بندی اور بین الاقوامی اقدامات میں ہم آہنگی لا کر ثقافتی اہداف کے لیے عجائب گھروں کے مابین ہماگیر علمی، ثقافتی اور صنعتی تعاون بین الاقوامی میوزیم کونسل کے اہداف و مقاصد میں شامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ میوزیم کا مقصد قدیم اشیاء و نوادرات کی حفاظت اور انہیں آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی اور حال کی علمی، ادبی، فنی، تاریخی اور صنعتی اہمیت کی حامل چیزوں کو پرکھنا، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے موازنہ کرنا اور مقامی تہذیب و ثقافت کو تباہ ہونے سے بچانا بھی میوزیم کونسل کے دیگر مقاصد میں شامل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ذو الحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين Mm-hmm.